الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین انجمن سپاہ صحابہ فیصل آباد کے عزیز جیال نوجوانوں آج کے اس عظیم اجتماع کا مقصد بذریعہ اشتہارات و اعلانات آپ حضرات کو ضیاء الرحمن ساجد شہید کی یاد میں سالانہ جلسے کے عنوان سے بتلا دیا گیا ہے گزشتہ سال انہی ایام میں اسی عنوان سے آپ کے یہاں مسجد کے اندر یہ جلسہ منعقد ہوا تھا اور آج یہ جلسہ ایک سال بعد انہی تاریخوں میں کھلی فضا میں منعقد ہو رہا ہے جد و جہد محنت اور کوشش انسان نیک نیتی کے ساتھ کرتا رہے تو رب العالمین اس کی اس محنت کو پھل ضرور لگاتے ہیں گزشتہ سال شاید یہ گمان تھا کہ یہ جلسہ یا آئندہ ہوگا نہیں ہوگا تو اسی طرح گھٹن میں جبکہ آج کی فضا گزشتہ سال کی بنسبت مختلف ہے کہ آپ ایک کھلی فضا میں ساجد شہید کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر نوجوانوں نے خلوص نیک نیتی کے ساتھ اس محنت کو جاری رکھا تو یہی کانفرنس پوری شان و شوکت کے ساتھ ریاض ساجد شہید کی یاد میں دھوبی گھاٹ میں بھی منعقد کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. قومیں ہمیشہ اپنے ہیرو کو یاد رکھا کرتی ہیں. وہ قوم کوئی قوم نہیں جو اپنے ہیروز کو بھول جائے یا اپنی ان قابل قدر افراد کو بھول جائے جن افراد کی قربانیوں سے قوم کے مقاصد پروان چڑھے. تاریخ کے متعلق یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہی قومیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں جن قوموں نے اپنے کاز پر مر مٹنے والی شخصیات سے سبق سیکھا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کاز کو آگے بڑھایا ہے. الحمدللہ ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ اگرچہ آج ضیاء الرحمان جیسا ہونہار بچہ سپاہ صحابہ میں بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس نوجوان کا ولولہ جذبہ جوش اور حب اصحاب رسول اور سنی کاز کے ساتھ وابستگی آج کے نوجوان کے لیے بھی ایک لین متعین کر رہی ہے. مسلمان کے ناطے میرا اور آپ کا یہ پختہ یقین ہے کہ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی, نہ وقت کے بعد آتی ہے نہ وقت سے پہلے آتی ہے. ایک مسلمان ہمیشہ یہ تمنا رہتی ہے کہ اس کی موت ایسی موت نہ ہو کہ جس موت پر نہ آسمان روئے نہ زمین روئے. تڑپ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مرنا تو ہے لیکن موت ایسی تو نہ آئے کہ جس موت کے بعد لوگ کہیں اچھا ہوا جان چھوٹے خسکم جہاں پاک. ضیاء الرحمان شہید کی زندگی اتنی رب نے لکھی تھی جتنی کہ وہ پا گیا. اس زندگی میں اضافہ نہ آپ کر سکتے تھے نہ میں کر سکتا تھا, نہ ان کے شفیق والد کر سکتے تھے نہ ہی بھائی کر سکتے تھے نہ دوست احباب کر سکتے تھے. زندگی تو بہرحال اتنی ہی تھی جتنی مل گئی لیکن ان کی شہادت نے یہ بات طے کر دی ہے. کہ تاریخ میں جب بھی کبھی دشمنان اصحاب رسول کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس فیصلے میں خشت اول کے طور پر ان تین شہداء کا نام آئے گا جنہیں لیا کے ریگزاروں میں بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا. عام طور پر شاید کچھ ناواقف لوگوں کے ذہن میں یہ بات جائے کہ لیا کے ریگزاروں میں یہ نوجوان جو شہید ہوئے تھے یہ اس لیے شہید ہوئے کہ یہ میری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. بظاہر تو یہی بات تھی لیکن اگر دیانت سے کام لیا جائے تو سوچنا یہ ہے کہ وہ میری رہائی کا مطالبہ کیوں کرتے تھے, انہیں مجھ سے کیا مقاصد وابستہ تھے, انہیں مجھ سے کیا لینا تھا یا میں انہیں کیا دے سکتا تھا یا انہیں میری گرفتاری پہ غم کیوں آیا, رنج کیوں آیا, دکھ کیوں لگا. جب آپ استے میں جائیں گے تو حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ در حقیقت انہیں میری گرفتاری یا رہائی سے تعلق نہیں تھا, انہیں اس کاز کے ساتھ پیار اور محبت تھی جس کاز پر میں گفتگو کرتا. در حقیقت انہیں اس آواز سے محبت تھی کہ جو آواز اور جو صدا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے تحفظ کے لیے بلند کی جاتی ہے, انہیں اپنے آواز سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہونا چاہیے. تعلق کسی نظریے سے ہوتا ہے, تعلق کسی کاز سے ہوتا ہے, تعلق کسی پروگرام سے ہوتا ہے, کسی کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جب بھی دشمنان اصحاب رسول کے خلاف فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہو, ہر تحریک ایک وقت مانگتی اور ہر تحریک لمبی جدوجہد مانگتی اور وقت اور جدوجہد کے ساتھ ساتھ نیک نیتی بھی مانگتی, ایک وقت ایسا بہرحال آنا ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی دھرتی پر دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ ہوگا اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا اور یہ کرنا پڑے گا. اس پہ کتنا وقت لگتا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے, لیکن جہاں تک واقعات یا موجودہ صورتحال کا تعلق, اس سے یہ اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ یہ وقت آنا ضرور ہے. وقت نے آنا اور ہم نے یہ وقت لانا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں ایسا وقت نہ بھی لا سکے تب بھی ہم کام ان لینوں پہ اتنا مؤثر کر جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ وقت پاکستان کی دھرتی پر آئے. سامعین محترم، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ جتنی توجہ آپ کی میری طرف رہے گی اتنا ہی میں آسانی کے ساتھ کھل کے چند ضروری باتیں عرض کر سکوں گا. میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جماعت کے ان عزیزوں کا خون نہ بھولے ہیں نہ بھول سکتے، اور نہ ہی ہم یہ خون اپنی قوم کو بھولنے دیں گے. شہداء کی یاد میں جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے. چنانچہ 19 جون کو ضلع خانے وال آج کی اس جلسہ کی بنسبت تگنا چوگنا اجتماع تھا جو شہداء علیہ کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہوا. گزشتہ سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی، اور یہ بات ہم نے طے کر رکھی ہے کہ ہم یہ اجتماع ان شہداء کی یاد میں سال بعد ہمیشہ منعقد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم اسے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ نے اجتماع منعقد کر لیا ہے، یہ اب آئندہ آپ کے پاس پکا ہو گیا، آپ خود اسے نہ چھوڑیں تو اب کوئی بھی حکومت آپ کے آج کے اس جلسے کو سال کے بعد اس طرح کھلی فضا میں بند کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گی. یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ آپ کا کھلا اجتماع آج کا پکا اور پختہ ہو گیا، بشرطے کہ آپ خود نہ چھوڑ جائیں، تو ہر سال بعد روایت کے مطابق یہ اسی مقام پہ منعقد ہوتا رہے گا، اور اگر آپ اس کو اور آگے بڑھائیں گے جیسے میں نے عرض کیا ہے تو یہ بڑھتا ہوا دھوبی گھاٹ تک بھی جا سکتا ہے انشاءاللہ. ہم نے صرف ضیاء شہید کو رونا نہیں، انسانی تقاضے کے تحت غم ضرور آتا ہے، جب نام آئے تو یقیناً بتقاضی بشری احساس ضرور ہوتا ہے، غم آتا ہے، دکھ لگتا ہے، لیکن ہم نے اس غم اور دکھ ہی کو اپنے دل کا روگ نہیں بنانا، بلکہ ہم نے اس کاز کو آگے بڑھانا ہے جس کاز پر ہماری یہ قیمتی جان لگی. ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے اس کاز پر مزید کتنی محنت کر کے منزل تک پہنچ سکتے ہیں. میں چلتے ہوئے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اول دن سے سپاہ صحابہ کے ہر کارکن کو کہا ہے کہ وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو تشدد پہ ڈال دی جائے. ہماری پالیسی تشدد کی نہیں ہے، تحریکیں ہمیشہ پرامن اور اصولی گفتگو کے ساتھ کامیابی کے منازل طے کر. لیکن اگر پرامن تحریک کو کوئی دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تحریکیں دبتی نہیں، انہیں لازمن اپنے بقا کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے وہ منزل کو قریب لا سکیں، نہ کہ ہتھیار چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ میں ایک لفظ کہہ گیا ہوں کہ یہ وقت پاکستان کی دھرتی پہ آئے گا، لایا جائے گا، ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دشمنان اصحاب رسول کے خلاف وہی فیصلہ ہو جو قادیانیت کے خلاف ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اس پہ وقت کتنا لگتا ہے کتنا نہیں لگتا یہ اللہ بہتر جانتا۔ میں ایک پاکستان کے بہت بڑے شہر میں کھڑا ہوں اور پڑھے لکھے طبقہ میں کھڑا ہوں، غیر پارلیمانی گفتگو سے گریز کرتے ہوئے میں ایک کاغذ پر آپ کے سامنے مٹیریل رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کاغذ پر محنت کیوں کر رہے ہیں، اس کے اسباب وجوہات بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بعض اوقات یہ ذہن جاتا ہے کہ شاید کسی نے کھڑا کیا، یہ کام کسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے، یا اس سے کچھ مادی یا دنیاوی مقاصد وابستہ۔ یہ عام طور پر مختلف تحریکوں کے لیے پروپوگنڈا کر دیا جاتا ہے۔ میں اس پر یہ عرض کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ جس کاغذ پر سپاہ صحابہ آج کام کر رہی ہے یا محنت کر رہی ہے، یہ وہ پروگرام ہے جس پروگرام کی بنیاد میں نے جھنگ میں ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ یہ ملک میں پھیلی، اور میرے ساتھ پڑھنے والے طلبا طالب علمی کے دور کے ساتھ آج بھی حلفاً گواہی دیں گے کہ میں جو بات آج کہتا ہوں یہی بات طالب علمی کے دور میں کہتا تھا۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم کسی کے اشارے پہ نہیں اٹھے، یا ہم کوئی حادثہ بھی پیداوار نہیں ہیں، یا ہمیں کسی سے ذاتی پخاش نہیں کہ ہم نے اس عنوان پہ محنت شروع کی، قطعاً نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو حقائق سامنے آئے، قبر اور آخرت سامنے رکھ کے ان حقائق کو منظر عام پر لانا ضروری تصور۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بہت سارے سنی افسران بڑی تیزی کے ساتھ اور سنی حکام نے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری مخالفت کی، جبکہ ہم انہیں یہ باور کراتے رہے کہ آپ کی اور ہماری لڑائی نہیں ہے، آپ کی اور ہماری جنگ نہیں ہے، جس طرح سیرہ کائنات سیرہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیرہ عائشہ رضی اللہ عنہا حق نواز جھنگوی کی ماں ہیں، اسی طرح ایک سنی ڈپٹی کمشنر کی بھی وہ امی ہیں، اسی طرح ایک سنی ہوم سیکرٹری یا چیف منسٹر کی بھی وہ امی ہیں، اسی طرح ایک سنی پرائم منسٹر کی بھی وہ امی. تو جس طرح میں اس ماں کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا لازمی فریضہ سمجھتا ہوں، تو ایک سنی ڈپٹی کمشنر یا ایس پی یا چیف منسٹر کو بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو سامنے رکھ کے اپنے حالات کے تحت اس محنت پہ کام کرتے رہنا چاہیے. اس کی اور ہماری دشمنی نہیں، ایسا اس کی بھی امی ہے، ہماری بھی امی ہے، ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ہمیں اپنی ماں کے تحفظ کے لیے مشترکہ کاغذ پہ کام کرنا چاہیے. وہ اپنی لین میں کام کریں، ہم اپنی لین میں کام کریں، ہماری اور ان کی نہ جنگیں نہ لڑائیے. ہاں، صدیق کائنات کا بدترین دشمن بڑی چابک دستی کے ساتھ ہماری آپس میں جنگ کرا کے دور بیٹھا تماشا دیکھتے ہیں. ہم نے لمبی جدوجہد کر کے الحمدللہ بڑی حد تک زمین صاف کر دیئے، اور سنی حکام سنی افسران بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کام کو سمجھنے لگ گئے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، ہماری لین کیا ہے. ہم نے یہ زمین بڑی حد تک ہموار کر دی، بڑی حد. گزشتہ دنوں میں مظفر گڑھ گیا، نچلا طبقہ سارا ہمارے جلسے کے خلاف رپورٹ دے چکا تھا. جلسہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں تھا، بہت بڑے گراؤنڈ کھلا. نچلے عملے نے مخالفت کی، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک ضلع کے ذمہ دار افسر نے، جن کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ شاید ابھی نام لینے سے انہیں نقصان پہنچے، وہ اس بات پہ ڈٹ گئے کہ نچلا عملہ کچھ کہے یہ جلسہ ہوگا، اور پھر ہوا. دور دراز سے لوگ قافلوں کی صورت میں آئے، اور یقین کیجئے کہ مظفر گڑھ کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی یا سیاسی یا کسی بھی تاریخ کا جلسہ آج تک نہیں ہوا، اتنا اس دن استعمال. یعنی میں مبالغے سے ہٹ کر محتاط اندازے میں کہتا ہوں کہ 25-30 ہزار کا مجمع تھا. یہ عام جلسہ ہے ایک ضلع کا، وہ افسر کیوں ڈٹ گیا؟ اس کے الفاظ تھے جو میں حلفن کہہ سکتا ہوں، حلفن اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ وہ الفاظ گویا میرے سامنے کہے گئے، ان الفاظ پر میرے پاس شہادت ہے. اس کے الفاظ یہ تھے، اگرچہ وہ میرے متعلقہ ہیں، مجھے اپنے منہ سے کہنے نہیں چاہیے، لیکن میں اس کی ضرورت سمجھتا ہوں. اس کے الفاظ یہ تھے کہ اگر پوجا جائز ہوتی تو تمہیں جھنگوی کی پوجا کرنی چاہیے تھی جس نے سنیت میں بیداری لائی ہے. واللہ العظیم میں کچھ نہیں، یہ تو اس کے جذبات تھے، ان کا اپنا اندازہ تھا، میں کچھ نہیں، میں ایک آل و سنت کا ادنا سا کارکن ہوں، اور میں یہ لفظ یعنی اس کی سوچ کو بتلانے کے لیے کہہ گیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ورنہ مجھے اپنے منہ سے یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے. پھر اس سے جن کے سامنے وہ کہہ رہا تھا، جنہوں نے گواہی دی اور حلفن میرے سامنے کہا کہ یہ ہم نے خود ان سے بات کی، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس حد تک کیوں آگے چلے گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں صرف حق نواز کا مخالف ہی نہیں بلکہ گالیاں دیتا، لیکن وہ کہتے کہ ضیاء نے، جنرل ضیاء مرحوم، ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ دشمنان اصحاب رسول کی سرگرمیوں کو چیک کرو کہ پاکستان میں کرنا کیا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم نے سی ایس پی افسران نے چیک کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لوگ پاکستان میں ایرانی طرز کا انقلاب چاہتے ہیں، اور اس کی تیاری تھی، اور بہت کچھ سامنے آیا، جس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس تحریک کے خلاف اس فتنے کے خلاف کام کرنے والے شخص کو جتنی سپورٹ دی جا سکے اتنی کم، دیانتداری کے ساتھ. چنانچہ اس نے ہمیں سپورٹ کیا. میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع اور کھلا، اور نچلا عملہ رپورٹ دیتا ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں میں حالات سے نمٹ لوں گا، یہ جلسہ ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات جہاں ایک طبقہ اہل سنت کے افسران کا ہمارے اس موقف کو سمجھنے لگ گئے، اس کی سوچ بن گئی، اسے ہمارے قاض کی حقانیت سمجھ آنے لگ گئی. اور یہ صرف ان جلسوں سے نہیں، ہم نے ان جلسوں سے ہٹ کر بھی ایک محنت شروع کی ہے کہ ہم انہیں بتلائیں تو صحیح کہ ہماری مجبوری کیا ہے، ہم اس عنوان سے کیوں اتنے آگے نکل گئے ہیں تیزی کے ساتھ. کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اصحاب رسول، امہات المومنین اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ننگی گالی دی جا رہی ہے جو کوئی بھی بازاری آدمی کسی دوسرے بازاری کو دے سکتا ہے. آپ حیران ہیں کہ اصحاب رسول کو تو یہ گالی ہوگی لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پاکستان میں؟ لیکن میں آپ کا شک دور کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے اپنی سابقہ تقاریر کے انداز سے، بہت سارے سابقہ خطبات کے انداز سے ہٹ کر میں آپ جیسے پڑھے لکھے طبقہ بھی ایک سوچ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں حقیقت فقہ حنفیہ کے نام سے کتاب چھپی، حقیقت فقہ حنفیہ در جواب فقہ جعفریہ. یہ کتاب لاہور سے برآمد ہوئی اور اسے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ملک میں پھیلایا گیا، پھیلایا جا رہا ہے، بلکہ بعض اہم لوگوں تک میری معلومات کے مطابق اسے مفت پہنچایا جاتا ہے. اس کتاب کے صفحہ 64 پر آپ بھی اس کو خرید کے اردو زبان میں اس کا صفحہ 64 نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے صفحہ 64 پر یہ ملول عبارت درج ہے، یہ ملول مصنف اور کائنات کا بدترین کافر مصنف سیدہ عائشہ طیبہ اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے. کہتا ہے مکہ کی زلیخہ بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا؟ ذرا الفاظ پہ نگاہ کیجیے. میں نے اپنے انداز سے آج قدرے ہٹ کے گفتگو شروع کی ہے اور آپ بھی اپنے انداز سے ہٹ کر میری اس گفتگو کو سننے کی کوشش فرمائیں. کہتا ہے مکہ کی زلیخہ بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا؟ اس کے ملون الفاظ پہ اور اس کے اس لانتی لہجے پہ غور کیجیے. کہتا ہے مکہ کی زلیخہ بی بی عائشہ، یہ لفظ زلیخہ کیوں لائے؟ کس بیک گراؤنڈ میں لائے؟ اور اس لفظ کے استعمال سے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک مستقل عنوان ہے جس پہ میں آج سرے دست کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. زندگی ہے تو کسی وقت اس پہ مستقل عرض کروں گا. اور اگر آپ نے جدوجہد کی اور پوری طرح ساتھ دیا تو شاید پھر اس پر کچھ عرض کرنے کی نوبت نہ آئے اور ایسے کافر کو حکومت تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے فوری اقدامات کے لیے تیار ہو جائے. یہ لکھتے ہیں کہ مکہ کی زلیخہ بی بی عائشہ نے نقل کفر کفر نواز کیا رکھا تھا کہ نبی علیہ الصلات و تسلیم نے, یہ نبی علیہ الصلات و تسلیم تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس نے تو یہ الفاظ نہیں لکھے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے دیگر جوان عورتیں چھوڑ کر, اپنی ہم عمر عورتیں چھوڑ کر اس 6 سالہ ننی اما جی سے 50 سال کی عمر میں شادی رچائی. نبی کو ایسے میں نظر کیا آیا تھا؟ میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کے آج گویا نرم لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں, ورنہ ایسی غلاظت کو پڑھنے کے بعد کم از کم میرا دل میرے قابو سے باہر ہوا کرتا ہے. لس رچائی پہ غور کیجیے. اور پھر کہتا ہے کہ نبی نے 50 سال کی عمر میں شادی کیوں رچائی, اسے عائشہ میں نظر کیا آیا تھا؟ یہ اردو الفاظ, کیا یہ الفاظ براہ راست پیغمبر پہ تنقید نہیں؟ اونچی آواز سے بتلائیے, کیا یہ الفاظ براہ راست رسول کی ذات پہ حملہ نہیں؟ کیا ان الفاظ میں براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا نقش نہیں نکالا گیا, جہاں اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تبر رہے, وہی اس عبارت میں امام الکونین سید الاولین والآخرین کی معصوم ہستی پر یہ ملعون طرح کر رہا ہے. کہتے ہیں نبی کو عائشہ میں نظر کیا آیا تھا کہ 50 سال کی عمر میں پیغمبر نے عائشہ سے شادی رچائی ہے, میں تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس شخص کے اس بکواس کے بعد بھی اس کو یا اس کی پارٹی یا جو یا اس کی جماعت یا اس کے فرقہ کے لوگوں کو مسلم تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے یا ایسے پھر یا ایسے ملونوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی, اور ساتھ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے, وہ صرف زبانی جمع خرچ تھی یا صرف پبلک کو خوش کرنا مقصود تھا یا حقیقت تھی؟ اگر حقیقت تھی تو یہ الفاظ توہین رسول ہے اور واضح توہین رسول ہے, اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں. پھر ایسا ملزم تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے یا نہیں لٹکنا چاہیے؟ جی, آپ برطانوی رشدی کو روتے, درست ہے کہ سلمان رشدی اس صدی کا بہت بڑا گستاخ رسول ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رشدی لندن میں ہے اور ایک رشدی پاکستان میں ہے, وہ آپ کی حکومت کی دسترس سے باہر ہے اور پاکستان کا رشدی آپ کی حکومت کی دسترس میں ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ اس پاکستان کے رشدی کو گستاخ رسول کے جرم میں تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے حکومت ہمارا مطالبہ نہیں مانتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کام پر اتنی محنت نہیں کی ہے کہ جس محنت کے بعد حکومت ایسے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. ہم نے اس کام پہ ایسی محنت نہیں کی جبکہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. میں آج ایک بات چلتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں
اگرچہ میں ابھی اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جب تک میں اس پہ اپنی جماعت کی میٹنگ اور فیصلہ نہیں کر لوں گا تو میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا اور نہ کوئی اقدام کروں گا. لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اشارتاً کہ پاکستان میں جنرل فضل حق پر قتل کیس کے سلسلہ میں جو کھیل کھیلنے کے پروگرام بنا لیے گئے ہیں، انجمن سپاہ صحابہ اس سلسلے میں ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے پروگرام کو فوری ترتیب دے کر میدان عمل میں اترنا چاہتی ہے. اگر نفاذ فقہ جعفریہ کا کوئی بظام خیش قائد یہ کہہ سکتا ہے کہ فضل حق کے سلسلہ میں پنجاب حکومت کا اقدام شیعت کو چیلنج ہے، تو پھر میں ایک سنی کارکن کی حیثیت سے اور سپاہ صحابہ کے سرپرست کی حیثیت سے، جو سپاہ صحابہ نام کی اور کافی جماعت نہیں باقاعدہ جماعت ہے، پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان الفاظ میں شیعت کے چیلنج کے نام سے بات کرنا، اس کے جواب میں پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فضل حق کی گرفتاری اس کیس میں سنیت کو چیلنج ہے. ہمارے کوئی مراسم نہ نواز شریف سے ہیں نہ ضیاء الحق سے، لیکن اگر اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر سنیت کی بنیاد پر سپاہ صحابہ اس کا دفاع کرے گی اور جرات کے ساتھ کرے گی. ہاں اگر تمہاری لڑائی فضل حق سے کوئی ذاتی ہے تو ذاتی مسئلہ بنا کے پیش کرو، ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ قاتل ہے نہیں ہے، جو ہے تمہاری ذاتی رنجش ہے کرو، لیکن اس کو شیعت اور سنیت کا مسئلہ بناؤ گے پھر سنیت دفاع کرے گی اور دفاع کرنا ہمارا حق ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم اس پر کوئی فیصلہ کریں یا نہ؟ یہ ابھی میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا، ہم کریں گے اس پر فیصلہ کہ ہمیں کون سا اقدام کرنا چاہیے. آج میں اشارہ تنرز کر رہا ہوں کہ اگر اخبارات نے اس کو یہ رنگ دیا تو پھر سنیت بغیرت نہیں ہے، پھر ہم اس کی تمام تفصیلات اگل دیں گے، پھر ہم یہ بتلانے پہ مجبور ہوں گے کہ احسان اللہ ظہیر کا قتل بھی قاتل بھی نہیں ملا، احسان اللہ فاروقی کا قاتل بھی نہیں ملا. ملا بولیے اونچی آواز سے. چودھری ظہور الہی کا اور بلند آواز سے ملا اونچی آواز سے. ضیاء کے حادثے طیارے کے حادثے کے بہترین کردار ادا کرنے والے ملی اونچی آواز سے. عارف حسینی کوئی آسمان سے فرشتہ اترا ہے کہ اس کا قاتل پی پی کے دور میں مل گئے؟ نہیں سمجھ آیا. یہ اتنا کوئی بھوسا تو نہیں قوم کھاتا. اسی عقل ہے کہ باقی جتنے قتل ہوئے ان کے قاتل پی پی کے دور میں نہیں ملتے اور تنہا عارف حسینی کا قاتل کیسے مل گیا؟ وہ سراغ رساں ایجنسیاں اور وہ سلطانی گواہ باقیوں کے لیے کیوں نہیں ملتے؟ ہم اس پہ پھر سیر حاصل باز کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر فقہ جعفریہ کے لوگ اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنا کر ملک میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر سنیت بغیرت نہیں ہے، پھر ہم اس پہ ساری تفصیلات پیش کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ باقیوں کے قاتل کیوں نہیں ملتے. خیر میں نے یہ عرض کیا کہ ہم اس کاز پر محنت کر رہے ہیں، ہمیں اس کاز پہ محنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. اس کاز کو ہم نے سنی افسران کو بھی سمجھانا ہے، سنی حکام کو اور سنی عوام کو. ضیاء ساجد شہید اس کاز پہ صرف ہوا ہے، اس کی جان اس کاز پہ گئی ہے، اس کا لہو پانی سے سستا سمجھ کر لیا کے ریگزاروں میں اس کاٹ پہ بہایا گیا ہے. اگر میں بندے کا بچہ ہوں تو مجھے وہ لہو نہیں بھول سکتا ہے. ہم اس لہو کی بنیاد پر پاکستان کی سرزمین پہ ایسا کہ دشمن رسول کا گستاخ صحابہ کے دشمن کی زبان بند کریں گے, کریں گے اور ضرور کریں گے. چاہے وہ زبان آج بند ہوگی, چاہے سال بعد, چاہے دس سال بعد, لیکن اس غلیظ اور گندی زبان نے جو صحابہ کے خلاف فٹ لمبی نکلتی ہے اس نے پاکستان کی دھرتی پہ بند ہونا ہے اور ضرور بند ہونا ہے.
آج تیرا حکم پہ
جان بھی قربان ہے,
آج تیرا حکم پہ
جان بھی قربان ہے,
آج تیرا حکم پہ
جان بھی قربان ہے.
تکبیر.
بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ دن پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عام مقررانہ لاسنی نہیں, وہ الفاظ کے جن الفاظ کو پانی دیا جا سکے وہ استعمال کر رہا ہوں. ہم وہ دن لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس دن پھر صدیق کے دشمن کی زبان کو صرف لگام نہیں بلکہ پاکستان کا قانون اس زبان کو گدی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈالنے پہ مجبور ہو جائے. ہم وہ دن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر میری قوم نے, سنی قوم نے ساتھ دیا تو وہ دن انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پر ضرور آئے گا. یہ نہیں آئے گا, آئے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کتاب حقیقت فقہ حنفیہ در جواب فقہ جعفریہ, یہ براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہی ہے. براہ راست ہم آج پرامن اس غلیظ کتاب کے خلاف سراپا احتجاج میں, لیکن میں یہ بات آپ پر اور حکومت پر کھول دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں چونکہ براہ راست پیغمبر کی توہین کی گئی ہے, ہم کچھ عرصہ مزید آپ کی غیرت کو دیکھیں گے. اگر اس گستاخ رسول کو دشمنی رسول کے جرم میں گرفتار کر کے تختہ دار پہ نہ لٹکایا گیا تو سپاہ صحابہ اس کتاب کے خلاف پاکستان کی دھرتی پر تحریک کو جنم دے گی اور اس تحریک میں ہماری جان لگ گئی, لگ جائے, مال لگ گیا, لگ جائے, ہماری دولت لگ گئی, لگ جائے, بیڑی, ہتکڑی, مار, جیل, مصائب, مشکلات جو آئیں آ جائیں, لیکن نمو سے رسالت کے لیے پھر ہم ہر قربانی دینے کے لیے میدان میں آئیں گے. اور یہ الفاظ میرے لاس سری نہیں, رب محمد کی قسم ہم اس پروگرام کو ترتیب دے چکے ہیں.
قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم
بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. بلا امتیاز جو بندی بریلوی آل حدیث نوجوانوں, بلا امتیاز ان الفاظ پہ نگاہ رکھ لو. اگر تمہیں اس میں توہین رسول نظر آتی ہے اور حکومت ہمارے پرامن آواز اور احتجاج پہ کان نہیں دھرتی ہے, پھر جو بریلویت آل حدیث حیثیت کے نعروں کو چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ نظریہ رکھو، لیکن چھوڑ کے آؤ، کفل باندھو، مل کے سڑک پہ نکل آئیں، یا مٹ جائیں گے یا دشمن رسول کو تختہ دار پہ لٹکا جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو ان الفاظ میں رسول کی توہین نظر آئی یا نہیں آئی؟ جی تو صرف احتجاج کرتے رہے، صرف قرارداد رہے، ایسا بولتے ہیں آپ؟ قرارداد اور احتجاج میں نے عرض کیا ہے، ایک وقت تک ہم رکھیں گے، لیکن اگر ہماری اس بات پہ کان نہ دھرے گئے پھر ہم تحریک کو جنم دیں گے۔ آپ بھی ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ساتھ دیں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے تحریک، الحمدللہ۔ رسول کی آبرو کے تحفظ کے لیے آج کا گیا گزرا مسلمان بھی اٹھتا ہے اور سر بکف ہو کے اٹھتا ہے، بشرطے کہ اس کو بیچا نہ جائے، بشرطے کہ اس کے ساتھ غداری نہ کی جائے، بشرطے کہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے۔ آج بھی وہ اٹھتا ہے، اور صرف اٹھتا نہیں بلکہ مسائل کو حل کرانے کی آج کا مسلمان بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لٹریچر جو امہات المومنین کی کھلی گستاخی کر رہا ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اور حیرت یہ ہے کہ ایک ہی طبقہ، ایک ہی مکتب فکر، رسالت مآب کو، قرآن کو، امہات المومنین کو، اور حیدر کرار کو مسلسل گالی دے رہا ہے، ایک ہی طبقہ۔ توجہ رہے ذرا، قرآن کو گالی دیتا ہے کہ یہ اصلی نہیں، اسے شراب خور خلفاء نے لکھا ہے، اصل قرآن غار میں مہدی کے پاس ہے، پر یہ مقبول حسین دہلوی ملعون کا ترجمہ بارہویں پارہ میں حاشیے میں وہ یہی الفاظ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ شراب خور خلفاء کی خاطر قرآن بدل دیا گیا۔ پڑھیے، میں معاذ الزام تراشی نہیں کر رہا، حقائق مقدس ہوتے ہیں، تحقیق اور جستجو تو کوئی جرم نہیں ہے، آپ بھی کر لیں۔ بے پناہ لٹریچر قرآن کے خلاف آپ کے ملک میں موجود ہے، اور یہی طبقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تبصرہ کر رہا ہے، اور اسی تبصرے کے ساتھ ساتھ ایک اور تبصرہ بھی ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ حق الیقین نامی ملعون کتاب میں جو فارسی زبان میں ایران سے پاکستان میں برآمد کی گئی، اس میں لکھا کہ جب مہدی غار سے باہر آئے گا تو سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ کیا آپ یہ حقیقت نہیں سمجھتے کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے وہ امام ہوتا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے وہ مرشد ہوتا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے وہ قائد ہوتا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے وہ کارکن ہوتا ہے۔ یہ ملعون جو لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، کیا یہ اللہ کے آخری رسول اور سب سے بڑے رسول کو مہدی کا مرید، مہدی کا مقتدی، مہدی کا کارکن نہیں ثابت کر رہا؟ پھر مسلم امہ اس کفر کو برداشت کر سکتی ہے؟ مسلمان اس غلاظت کو برداشت کر سکتی ہے؟ اونچی آواز سے بولی، کوئی ایک مسلمان بھی ہے جو اس غلاظت کو برداشت کر جائے؟ یہ وہ لٹریچر ہے میرے بھائی جو پاکستان میں چھپتا ہے۔ میں تو خاصا کنٹرول کر کے آپ پر اور اپنے آپ پر بھی چند ان کتب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جن کتب کے حوالہ جات کم از کم سننے کے بعد آپ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، غم و غصے کے باوجود، جذبات کے باوجود بیٹھے ہیں، ایسا غلیظ لٹریچر صحابہ امہات المومنین کے خلاف یہاں موجود ہے کہ جس کی عبارات پڑھی جائیں تو فوراً آگ لگ سکتی ہے۔ وہ غلاظت جہاں موجود ہے، وہ کفر موجود ہے، یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہی وہ اسباب اور وجوہات ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر ہم نے یہ جدوجہد شروع کی ہے اور سنیت کو بیدار کرنا شروع کی ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہاں قرآن رسول امہات المومنین اور علی ابن ابی طالب کو بھی صحابہ اکرام کے ساتھ دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ گالی دے رہا اور ایک ہی طبقہ دے رہا ہے, وہ طبقے مختلف نہیں. توجہ کیجئے, تفسیر حسن عسکری جس کا اردو ترجمہ اب پاکستان آثار حیدری کے نام سے کیا گیا, پہلے یہ عربی میں تھی, اب اس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا اور اردو ترجمے کا نام آثار حیدری رکھے, عربی کا نام تفسیر حسن عسکری تھا اور اسے ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. توجہ کیجیے ذرا, اس میں ایک کہانی لکھی, ایک داستان گھڑی بڑی جابردستی کے ساتھ, تھک تو نہیں گیا, بڑی چالاکی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ حیدر کرار کو گالی دینا مطلوب اور مقصود تھا, لیکن بڑی جابردستی کے ساتھ گالی دی. کہانی اور داستان یہ ہے جو اس کتاب میں درج کی گئی ہے کہ کچھ لوگ حیدر کرار کو, علی ابن ابی طالب کو امام نہیں مانتے تھے, ان کی ولایت کے قائل نہیں تھے, ان کی خلافت کے قائل نہیں تھے, ان کا نام لکھا ہے ناسبی کہ وہ چند ناسبی لوگ تھے, وہ نہیں مان رہے. گھر آئے, کپڑے پہنے ہوئے تھے جسم پر, جس طرح آدمی بازار جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کے, شادی میں خوشی کی تقریبوں میں جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کر, اور شام کو گھر آئے تو شب خوابی کا لباس پہنتا ہے اور اچھا لباس اتار دیتا ہے. لکھا ہے کہ وہ دن کا لباس اتار کر شب خوابی کا لباس پہننا چاہتے تھے تو کپڑے اترتے نہیں تھے, کپڑوں سے آواز آتی تھی کہ تم علی کی امامت اور ولایت کا اقرار کرو تب ہم اتریں گے. کتنا خوشکن نعرہ اور کتنی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ ابتدان پڑھنے والا سمجھے یہ تو بڑی علی کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن ذرا توجہ کیجیے, مجبور ہو گئے وہ, انہوں نے علی کی ولایت اور امامت کا اقرار کیا تب کپڑے اترے, پھر کھانا کھانے بیٹھے, لکمے منہ میں پتھر بن گئے, اندر نہیں جاتا کھانا, روٹی کا لکمہ کہتا ہے علی کو امام مان تب اندر جاؤں گا, پھر مجبور ہو گئے, مانا, کھانے سے فارغ ہوئے. توجہ رہے ذرا, اب یہ کافر جہاں آ کر گالی دیتا ہے, اب یہ دجال جہاں آ کر حیدر کرار کی توہین کرتا ہے, لیکن کس چکر کے ساتھ, اور قرآن کی تفسیر بنا کے یہ کتاب ملک میں تقسیم کی جا رہی ہے. اب آگے لکھے کہ جب کھانے سے فارغ ہوئے لیٹرین کی ضرورت پیش آئی تو لیٹرین گئے, پیشاب بند ہو گیا, پیشاب نہیں آتا تھا, حتیٰ کہ آلات تناسل سے آواز آئی علی کو امام مانو, آلات تناسل, لیٹرین کی گندگی الگ, آلات تناسل کی گندگی الگ, اور اس سے علی کی امامت کا نعرہ بلند کروایا جا رہا ہے اور اس کو قرآن کی تفسیر بنا کے آپ کے ملک میں شائع کیا گیا ہے. کیا یہ حیدر کرار کی بدترین توہین اور گستاخی نہیں ہے؟ علی کی امامت منوانے کی جگہ لیٹرین ہے, علی کی امامت منوانے کی جگہ اعلی تناسل ہے, علی کی امامت منوانے کی جگہ پیشاب کی جگہ ہے. کیا رب العالمین کو نکر کفر کفر نواشد ماس اللہ, یہی مقام علی کے تقدس کو شرافت کو بیان کرنے کے لیے نظر آیا تھا؟ کیا رب العالمین نے علی کی ولایت امامت خلافت اعلی تناسل سے منوانی تھی؟ رب الزام حیدر کرار کو گالی, قرآن پہ تبرا, قرآن کی تفسیر بنا کے اس کفر دجل غلاظت کو آج کے ملک میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اس کفر کے خلاف سپاہ صحابہ اٹھی گئے, اس غلاظت کے خلاف اٹھی, اس شیطنت کے خلاف اٹھی ہے. ہم اس کفر کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم اس کفر کی روک تھام کے لیے ملک میں آئین چاہتے ہیں. ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی, ان اسلام کے مقتدر شخصیات کو قانونی تحفظ نہ ہو. جی مجھے کوئی گالی دے تو میں دروازہ عدالت کا کھٹکھٹا دوں, حتیٰ کہ عزت کا کیس کر سکوں, لیکن اصحاب رسول پہ کوئی تبرہ کرے تو کوئی دفع نہ ہو. کیوں آخر سنی کو اس پہ کیوں غور نہیں کرتی؟ بلا امتیاز دشمن اسلام امہات المؤمنین رسالت مآب کتاب اللہ اولاد علی حیدر کرار کو گالی دیتا چلا جا رہا ہے. میں یہ بات آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں. انجمن سپاہ صحابہ قطن فرقہ وارانہ جماعت نہیں ہے, یہ کامن جماعت ہے جو پوری سنی قوم کی نمائندگی کے لیے اٹھی ہے. ہم قطن فرقہ واریت پہ بحث نہیں کرتے, کسی مسلمان فرقے کے خلاف نہیں بولتے ہیں. ہماری تمام تر جد و جہد کا تعلق کافروں سے ہے. ہم کفار کے خلاف بولتے ہیں, مسلموں کے خلاف نہیں بولتے, اور ہم اس موقف پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں اور اس پہ دلائل رکھتے ہیں کہ یہ خلافت اگر ملک سے بند نہ ہو تو پھر ہمارا جینا حرام ہے. قدم قدم پہ گالی, قدم قدم پہ خلافت. میرے محترم سنی بھائی ذرا توجہ کیجیے, نمبر لگا لگا کر, نمبر 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 لگا لگا کر اصحاب رسول کو آپ کے ملک میں گالی دی جا رہی ہے. یہ کتاب جو مفت تقسیم ہوئی ہے آپ کے ملک میں اور اب بھی ہو رہی ہے. دشمن اہل بیت کون ہے؟ در جواب محب اہل بیت کون؟ اس کتاب کی ابتدا میں تین آدمیوں کو گالی دی گئی ہے شروع میں, ایک حق نواز جنگ, ایک عبدالستار توسو,